نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين والمنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ ہے. انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ انعام کی آیات بینات کا خلاصہ اور اس سے متعلق واعظ و نصیحت سے متعلق عبرت اور پند و نصائح کے حوالے سے قرآن مجید برہان رشید کی اس مقدس سورت سورۃ الانعام کی آیات کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا تھا، اور اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور اہل ایمان کے دلوں میں اس فکر کو پیوستہ اور ودیت اور راسخ کیا جا رہا تھا کہ دیکھو، تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ یقیناً انسان ہی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنایا. وہ بھی کسی نبی کی امت تھی، لیکن جب نبی کی تعلیمات کو اور نبی کی جانب سے نصیحتوں کو پس پشت پھینک دیا اور تعلیمات نبوت کو بھلا دیا اور اپنے ہوائے نفس اور اپنی شہوات کو اپنے اوپر غلبہ دیا، اور اس حال تک وہ پہنچ گئے اور شیطان نے انہیں اس حال تک گمراہ کر دیا کہ ان کے دلوں میں یہ خیال ہوا کہ ہم یوں ہی پیدا کیے گئے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی معاملہ، اور ہم جو دنیا میں عیش و عشرت کر رہے ہیں اور نافرمانی کے کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے مرنے کے ساتھ جس طرح ہم ملیا میٹ ہو جائیں گے، اس طرح ہماری تمام اعمال اور ہماری بدکاریاں بھی قبر کے اندر ختم ہو جائیں گی. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس فاسد اور غلط عقیدے کا رد فرمایا اور فرمایا کہ نہیں، تم نے ہم نے تمہیں عقل شعور عطا فرمایا ہے، ہم نے تو جانوروں کو عبس پیدا نہیں کیا، بلکہ قیامت کے دن ہم ان کو بھی بلا کر ان سے باز پرس، اور جو انہوں نے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے اس کا اجر و بدلہ دلائیں گے. تو انسان اس سے کیسے معطل ہو سکتا ہے، کس طرح اپنی جان کو وہ چھڑا سکتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ان مشرکین کے حالات کو ذکر کیا کہ جو مظاہر کائنات اور کائنات کی ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کی توحید، اس کے وجود، اس کی وحدانیت کے مقر اور قائل نہیں ہو رہے تھے، اس کو مانتے نہیں تھے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم پر کوئی عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے تو تم ہمارے حضور آتے ہو اور ہماری پناہ طلب کرتے ہو، اور جب تم پر فراوانی ڈال دی جاتی ہے تو تم نافرمان ہو جاتے ہو. یہ ایک قوم میں ایک طبقہ تھا، دوسرا طبقہ اس قدر شقی اور بدبخت تھا کہ جنہیں شیطان نے اس حد تک گمراہ کیا ہوا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انعام کی انہی آیات کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے پہلے تو سختی ڈالی تو وہ سختی میں ہمیں پکارنے لگے, لیکن جب فراخی ہم نے ان پر رکھی تو وہ ہمیں بھول گئے. تو فرمایا دوسرا طبقہ اتنا بدبخت تھا کہ ہم نے ان کی نصیحت کے لیے اور قبولیت حق کے لیے ان کے سامنے دونوں ذرائع پیش کیے, لیکن وہ بدبختی اور شقاوت کے اندر اتنے اٹے ہوئے تھے کہ جب ان پر سختی آئی تب بھی وہ خدا کی جانب نہیں آئے. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اپنے انعامات کے دروازے کھول دیے اور زمین و آسمان کے انعام و اکرام کی بارشیں ان پر کر دی. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ہم نے ان پر انعام و اکرام کی بارشیں کر دی, فتحنا علیہم ابواب کل شئین, ابواب کل شئین فرما ہر چیز کے جب دروازے ہم نے ان پر کھول دیے, نعمتوں کی فراوانی ہو گئی. لیکن وہ بدبخت ایسے تھے کہ وہ مال کی فراوانی اور عیش و عشرت کی فراوانی کو وہ اپنی ذاتی اجر اور انعام سمجھتے ہوئے پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کے قریب نہ آئے. تو اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اچانک ان پر عذاب لے آیا اور انہیں ہم نے ہر شے سے نا امید کر دیا. اور فرمایا یہ ہمارا قاعدہ قانون اور ہماری یہ سنت جاریہ ہے, ہم اس میں کافر ہو یا مشرک ہم سب پر یہ امتحان ڈالتے ہیں. جو ہمارے وجود کے قائل ہو جاتے ہیں, جو توحید خداوندی کے قائل ہو جاتے ہیں, ایمان کی دولت سے آراستہ ہوتے ہیں, تو ان کی قدر و منزلت کو بڑھانے کے لیے, ان کو درجہ اور عفت دینے کے لیے ہم دنیاوی مصائب ان پر ڈالتے ہیں اور ان پر دیکھتے ہیں کہ جناب یہ مال کی فراوانی کی وجہ سے ہم سے عبادت کر رہا تھا, یا جناب یہ واقعی میں قلب و جگر سے ہم سے محبت کرتا تھا. تو فرما مشکلات ان پر ڈالی جاتی ہے, امتحانات ان پر ڈالے جاتے, ابتلا کی کیفیت ان پر ڈالی جاتی ہے, اور ابتلا اور امتحان کی کیفیت کے اندر انہیں دیکھا جاتا ہے کہ کیا اب یہ اسی طرح اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین سے محبت کر رہے ہیں. فرما اسی طرح کسی کو ہم غم دے کر آزماتے ہیں اور کسی کو ہم فراوانی دے کر آزماتے ہیں. اور فرمایا کہ جس کو ہم غم دے کر آزمائیں تو وہ اس مشکل کا کو خیر مقدم کرے, اس کو قبول کرے. اور فرمایا کہ جس کو ہم گناہوں کے باوجود مال کی فراوانی دیتے ہیں تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہوتا. یہاں پر حضرت مولا علی کا قول مجھے یاد آتا ہے, سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جو بندے کو گناہ کے باوجود اس کو مال کی فراوانی کی جاتی ہے تو بندہ شکایت کرتا ہے کہ میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول کیوں نہیں ہوتی. تو فرما بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر تیری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو پھر اللہ پر یہ بھی ضروری ہے کہ تیرے ہر گناہ پر وہ سزا دے, لیکن وہ تیرے ہر گناہ پر ڈھیل دیتا ہے تو کس منہ سے کہتا ہے کہ تیری ہر گناہ تیری ہر دعا فوراً اللہ کی بارگاہ میں مستجاب و مقبول ہونی چاہیے. فرما دعا مستجاب و مقبول ہو جاتی ہے, لیکن اگر اس کا نتیجہ خارج میں نظر نہ آئے تو کم سے کم اپنے آپ کو اس بات پر سنبھال کر رکھے کہ جناب اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ میری نافرمانی اور میرے چھپ کے خلوت کے گناہوں پر مجھے بندر اور خنزیروں میں تبدیل نہیں کیا جاتا, میرے اعضاء کو بدل نہیں دیا جاتا, مجھ پر عذاب نہیں اتارا جاتا. تو فرما اللہ رب العالمین کا شکر اس اعتبار سے ادا کیا جائے کہ وہ نافرمانی کی کثرت کے باوجود عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا. تو جہاں دعا کی اجلت کا تم دعویٰ کرتے ہو تو وہاں پر اپنی سیاکاریاں اور اپنے گناہوں پر نظر رکھو. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ہم کسی کو گویا کہ مشکلات میں مبتلا کر دیتے ہیں تو مشکلات میں مبتلا کرنا فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا خیر مقدم کرے, اس لیے کہ اس کو آزمایا جا رہا. اور کسی کو اگر ہم مال کی فراوانی دیں تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا بہت بڑا نیک بندہ ہے اس لیے اس کے پاس خربوں روپے آ گئے, اس لیے اس کے پاس بڑی فیکٹریاں لگ گئی, اس لیے اس کے پاس جناب جو ہے کہ بڑے اچھے کپڑے آ گئے. نہیں, فرمایا یہ بھی آزمائش ہی کا طریقہ ہے. اللہ رب العالمین اشاء فرماتا ہے کہ ہم کسی قوم کو دے کر آزماتے ہیں اور کسی کو نہ دے کر آزماتے ہیں. آفت میں وہ رہتا ہے جو قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کا شوق رکھے اور اپنے گناہوں کا محاسبہ کرے, اور جب وہ گناہوں کا محاسبہ کرتا ہے, اپنے گناہوں پر نظر رکھتا ہے تو وہ اپنے خد و خال میں رہتا ہے, اپنی کھال کے اندر رہتا ہے, اپنے آپ کو پرواز نہیں پکڑتا. فرمایا ہاں جس کو ہم نے مال کی کثرت دے دی اس کو ہم آزما رہے ہیں, لہذا اب وہ تقاضے جو مال کے مصرف کے ہیں وہ اس نے پورے کرنے ہوں گے, سال پر اسے زکات دینی ہوگی, نفلی صدقات اسے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے دینے ہوں گے. یقیناً جب وہ سال پر زکات دے گا، مال کا حق ادا کرے گا، غریبوں کی اور مظلوموں کی دادرسی کرے گا، تو وہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنی خلق پر شفقت کرنے کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ اسے امتحان میں کامیاب کر دے. لیکن فرمایا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کی رحمت اس کی جانب مائل بکرم جب ہوگی کہ جب وہ اس کی خلق کی جانب رحمت اور شفقت کے گویا کے بازوؤں کو دراز کر دے. اب اللہ رب العالمین آگے اسی پہرائے میں نصیحت کے حوالے سے فرما رہا ہے کہ جب ہم کسی قوم پر عذاب لاتے ہیں تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم اچانک اس کے اوپر عذاب لے آتے ہیں اور اسے بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ملتا. فرما ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر اس کے جسم کے اندر جو اعضاء رئیسہ ہیں، جو اس کے جسم کے اندر مضبوط اعضاء ہیں، جو انسان کے جسم کے اندر خوبصورتی اور انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے سب سے بڑے ممد اور معاون بنتے ہیں، جس طرح دیکھنے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، تو اللہ رب العالمین نے پہلے انہیں اس گویا کہ عام عذاب کے بارے میں بتایا کہ محبوب قل ارائیتکم، محبوب ان سے کہو، قل ارائیتم ان سے کہو کہ اس بات کو اچھی طرح سے تم سوچ لو، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم. فرما اگر اللہ رب العالمین تمہاری سماعت تم سے لے لے اور تم سن نہ سکو، فرما اگر اللہ رب العالمین تمہاری بصارت تم سے لے لے اور تم دیکھ نہ سکو، اور اللہ رب العالمین تمہارے دلوں پر مہر لگوا دے، اور یہ مہر رب لگاتا ہے، یہ بندہ خود کرتا ہے، یہ ساری تفصیلیں آپ نے سن چکی ہیں. تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہارے دلوں پر مہر لگ جائے، من الہم غیر اللہ یاتیکم بہ، تو تم بتاؤ کہ تم اپنی سماعت اپنی بصارت ان بتوں سے مانگو گے یا خدا سے مانگو گے؟ اپنی بصارت کی لوٹانے کی بات ان بتوں سے کرو گے، یہ تو خود اندھے ہیں. اپنی سماعت لوٹانے کی بات ان سے کرو گے، یہ تو خود بہرے ہیں. اپنے بچ اور اپنے گرفت کی بات اپنے بازو کی طاقت کو بحال کرنے کے لیے ان بتوں سے کرو گے، یہ تو خود اپاہج ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، محبوب ان سے کہو کہ ملاحظہ کرو کس کس رنگ سے ہم بیان کرتے ہیں توحید کی دلیلیں، پھر بھی تم منہ پھیر کے نکل جاتے ہو. فرما ہم تمہارے ذہنوں کو واضح کرنے کے لیے، اپنی معرفت تمہارے دینے کے لیے، اور سبق معرفت ہماری پہچان ہم نے تمہاری فطرت میں رکھ دی ہے، تمہارے ضمیر میں رکھ دی ہے. ایک طرف سے ضمیر آواز دیتا ہے کہ ہم ہیں اور ایک ہیں، اور دوسری طرف سے خارج میں ہم دلائل کے پیش کرتے ہیں. انسان تو کتنا ظالم ہے کہ ایک اندر کا ضمیر تجھے ہمارے حضور رات کو کھینچتا ہے، دن کو کھینچتا ہے، خوشی میں کھینچتا ہے، غم میں کھینچتا ہے، ہماری یاد تجھے دلاتا ہے. تو یہ فطرت کے اندر ہم نے اپنی محبت کو ودیت کر دیا ہے، راسخ کر دیا ہے، اور دوسری جانب سے ہم نے دلائل و مظاہر پیش کر دیے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتا محبوب ان سے کہو کہ ملاحظہ کریں کہ کس کس رنگ سے ہم بیان کرتے ہیں توحید کی دلیلیں، مگر یہ منہ پھیر کر نکل جاتے ہیں. تو فرمایا اتمام حجت کے لیے کہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ جناب ہمیں اچانک اور دفتن عذاب لایا گیا. اب اللہ رب العالمین یہاں پر دوسرے عذاب کی کیفیت بیان کرتا ہے. فرما محبوب قل، ان سے یہ بھی کہہ دو کہ پہلے تو ہم تمہاری سماعت کو لے جائیں، بصارت کو لے جائیں، دل پر مہر لگوا دیں، تو تم اس میں کس کی امداد کی طرف آؤ گے، کس کو پکارو گے، کس کو اپنا ناصر اور مددگار جانو گے؟ یقیناً تم اللہ کو جانو گے. تو فرمایا یہ ضمیر تمہارا خود بتائے گا کہ تمہاری آنکھیں کہاں سے واپس آئے گی. یہ تمہارے اندر بیٹھا ہوا انسان تمہیں خود بتائے گا کہ تمہاری بصارت کو لوٹانے والی ذات کون سی ہے، تمہارے دلوں پر جو زنگ پڑ گئے ہیں، اس زنگ اور آلودگی کو ختم کرنے والی ذات کون سی ہے. اور تمہارا ضمیر، اگر تم اس کی آواز کو سنو تو تمہارا ضمیر تمہیں کبھی بتوں کی جانب جانے نہیں دے گا، بلکہ ایک اس عظیم ذات کی جانب جانے دے گا کہ جس کی محبت اور اس کی محبت کی تسکین کو تم اپنے قلب و جگر کے اندر محسوس کرتے ہو. فرما محبوب ان سے کہو قل ارائیتکم، محبوب ان سے کہیے کہ تم یہ تو بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن او جہرتن ہل یہلکو الا القوم ظالمون. محبوب ان سے کہو کہ اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا، تو کون ہے جو تمہیں ہلاکت سے بچا لے؟ تو ظالموں تم اس بارے میں کیوں نہیں غور کرتے بغیر ظالم لوگوں کے جن کو ہم ہلاک کر دیں، اور ظالم جو اس میں غور نہیں کرتے، تو ان ظالموں سے آپ پوچھ لیجئے کہ حل یوں لکھو الا القوم ظالمون، کہ یہ کھلم کھلا عذاب جب تم پر آ جائے تو کون ہلاک کیا جائے گا بغیر ظالم لوگوں کے؟ یقیناً ظالم لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا. اور محبوب یہ آئے دن آپ کے پاس نت نئے نخرے لے کر آتے ہیں. کبھی کہتے ہیں شہد کی نہریں ہمارے لیے بہا دیجئے, کبھی کہتے ہیں کہ جناب اس پا اگر ہم غلط ہیں تو اس آسمان کو حکم دیجئے کہ جناب یہ پتھر لے آئے اور پتھر ہم پر برسنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, ہم آپ کو مان لیتے ہیں, آپ کو تسلیم کر لیتے ہیں, آپ اس پورے بنجر علاقے کو لالازار کر دیجئے, سبزدار کر دیجئے. جب یہ باتیں یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کرتے تو اللہ رب العالمین, کیونکہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام امت کے لیے بڑے شفیق ہیں, حریص علیکم, اور گویا کہ مومنین اور بالعموم ہر انسان کے لیے, حضور نے خود فرمایا کہ میں انسانوں کے لیے ایسا ہوں کہ جناب وہ جہنم میں گر رہے ہیں, آگ میں گر رہے ہیں, اور میں کمر کس کے ان کو کمروں سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں. تو نصیحت کے سارے ذرائع یہاں پر اللہ رب العالمین کی شفقت دیکھی کہ سارے دلائل دلائل ہیں, اور جس نبی کو بھیجا وہ ترش نہیں ہے, وہ سخت گو نہیں ہے, وہ سخت دل نہیں ہے, وہ بیزار ہو جانے والا نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت کی کس قدر انتہا ہے کہ جناب جو پیغام اللہ بھیج رہا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے کرم کی, انعام کی, رحمت کی, دلائل کی انتہا کر دی ہے, اور جس کے ذریعے اظہار کرا رہا ہے اس کے دل کو اپنے مخلوق کے لیے انتہائی نرم کر دیا ہے کہ اگر وہ مخلوق اس کے خلاف بولے, اس کا راستہ روکے, تو ان کے لیے دعائے ضرر نہیں کرتا, ان کے لیے جناب جو ہے ان کے لیے بربادی کی دعائے ضرر نہیں کرتا, بلکہ ان کے لیے حرص کرتا ہے, ان کے لیے امید رکھتا ہے, ان کے لیے اپنے رب کے حضور دعائیں کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا محبوب یہ تیرے حضور آ کر صداقت کو قبول کرنے کے لیے ابھی اپنے عذاب کو منہ موڑ لے رہے ہیں, کیونکہ سورہ انعام میں آپ نے خود سنا کہ جب قومیں مانتی نہیں ہیں تو اللہ دلائل کے انتہا کر دیتا ہے, ایک دو تین چار سو ہزار, جب قومیں مانتی نہیں تو اللہ رب العالمین ان کے لیے ہدایت کے دلائل پیش کرتا رہتا ہے, لیکن جب قومیں اپنے منہ سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مان جائیں گے ایسا کر کے دکھائیں, تو بس اب دلائل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. جب وہ زبان سے دلائل کا مطالبہ کر لیتے ہیں اللہ رب العالمین ویسا ہی کر کے دکھاتا ہے, اب قومیں نہیں مانتی تو اتمام حجت ہو چکا ہوتا ہے اور قوموں کو صفا ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. تو رب کریم کی حکمت بالغا یہ ہے کہ امت محمدی پر گویا کہ عمومی عذاب تو آئے گا, یعنی کہیں زلزلہ, کہیں آفات, سمندری آفات, یہ تو آئے گا, لیکن خصوصی طور پر ساری امت کو غرق نہیں کیا جائے گا, ساری عمر کو ختم نہیں کیا جائے گا. پہلے جس طرح کے سرے سے ساری امت کو ختم کر دیا جاتا تھا, ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا تھا, تو قوم سمود جب تک حضرت صالح علیہ السلام سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے تو حضرت صالح علیہ السلام ان کو ہدایت کے لیے ہر دلیل مہیا کرتی, لیکن جب انہوں نے دلیل کا مطالبہ کیا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکل کر آئے اور فلانا فلانا وہ کام کرے, تو آپ نے اللہ کے حضور عرض کی, اللہ رب العالمین نے اس کام کو کر کے دکھایا, تو انہوں نے اس اونٹنی کو مار بھی دیا اور کہا یہ سری جادو ہے, تو اب اتمام حجت ہو گیا, تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا. اب اسی رستے پر مشرکین مکہ چل رہے ہیں اور اللہ کی حکمت یہ ہے کہ قوم اس قوم کو ختم نہیں کیا جائے, جزوی عذاب لائے جائیں گے, جزوی عذاب لائے جائیں گے, کسی کسی علاقے پر عذاب لائے جائیں گے, کچھ قوموں کو ختم کیا جائے گا, لوگوں کے ہدایت کے ذرائع کیے جائیں گے, لیکن مکمل طور پر امت کو ختم نہیں کیا جائے گا. اب یہ اسی قوم سمود کے راستے پر چلتے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایمان لے آئیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ دودھ کی نہریں بہائیں. اس فلسفے کو یاد رکھیے گا, آگے مسئلہ علم غیب کا آ رہا ہے. بعض بے وقوف اس آیت سے حضور کے علم غیب کی نفی کرتے ہیں, لیکن وہ علم کے اندھوں کو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی تم نفی کر رہے ہو تو ظالموں تم خدا پر اور خدا کے اس کلام پر ظلم کرتے ہو. اس آیت کا سیاق و سباق کو دیکھو, قرآن کی ہر آیت کا پچھلی آیت سے ربط ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے. آگے آیت علم غیب سے متعلق آ رہی ہے کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. اس آیت کو دیکھ کر منافقین کے دل للچا جاتے, او ہو اب حضور کے علم کی نفی یہاں سے نکالیں گے, اب حضور کے علم کا تمسخر یہاں منائیں گے. میں ایک جمعے کا انتظار آپ کو دیتا ہوں, انشاءاللہ آنے والے جمعے میں سب کی کلی ہم کھول دیں گے, لیکن میں یہاں پر صرف یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن ایک ربط ہے, ایک تعلق ہے, ایک کلام کا تسلسل ہے, ایک اس میں سلاست ہے. یہ نہیں کہ کلام یہاں سے بات کرتے دوسرے مفہوم کو شروع کر دیتا ہے. اس سابقہ تقریر کو جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس کو ذہن میں رکھیں, اور ذہن میں رکھ کر جب اس آیت کی تشریح میں آپ کے سامنے مفسرین کی زبان سے پیش کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے نام پر یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, درس قرآن کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جناب ہم درس قرآن دے رہے ہیں, اور اس آیت کہتی کیا ہے, مفہوم کیا ہے,
قرآن میں اپنی حوث کو لا کر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا مطمع نظر قرآن کی تعریف نہیں، ان کا مطمع نظر یہ کہ حضور کا مذاق کیسے اڑایا جائے، حضور کے علم کا مذاق کیسے اڑایا جائے. یہی ان کی پوری جماعت کا حاصل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. امتی وہ ہے جو نبی کی وفاداری میں ساری زندگی گزار دے، امتی وہ ہے جو نبی کی عشق و محبت اور فرمان برداری میں ساری زندگی اتارے. وہ امتی کیا امتی ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب، اور جن سے محبت کرنا ایمان میں سب سے بڑا درجہ بلکہ اصل ایمان ہے، ان کے علم کا مذاق اڑائے، ان کی شان کا مذاق اڑائے. 20-20 سال یہ اپنے مدرسوں میں 5-5 ہزار طالب علموں کو بٹھا کر رکھتے ہیں، اور ان کے پورے علم کا خلاصہ کیا نکلتا ہے ہم سے مناظرے کے دوران، رسول اللہ یہ نہیں جانتے تھے، رسول اللہ کو یہ نہیں آتا تھا. ہم الحمدللہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نبی کے علم کا دفاع کرتے ہیں. ہمارا یہ موضوع نہیں ہوتا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمارا یہ موضوع ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی کا، اللہ کا نبی سب کچھ جانتا ہے. تو یہ امت کے لیے سب سے بڑا ذریعہ، یہ ناموس رسالت کے حرمت رسول کانفرنس. کیا حرمت رسول؟ تم حضور کے ناموس کے مذاق اڑانے. آج حرمت رسول کانفرنس، کچھ دن پہلے آپ نے بینروں کو دیکھا ہوگا، ان سر کے پوچھیں کہ حضرت صاحب کس نبی کی حرمت کی آپ بات کرتے ہیں؟ جس کے علم کا مذاق اڑاتے ہیں. کس نبی کی حرمت کی آپ بات کرتے ہیں؟ جس کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں آپ. کس نبی کی حرمت کی بات کہتے ہیں؟ جس کو مر کر مٹی میں مل گیا یہ لفظ کہتے ہیں آپ. کس نبی کی حرمت کی ریلی آپ نکال رہے ہیں؟ اس نبی کے لیے کہ جس کو آپ ایک گاؤں کے چودھری کے مثل مانتے ہیں. تو یہ ڈرامے بازیاں چھوڑیں آپ، آپ کے منہ سے حرمت رسول کا دعویٰ اچھا ہی نہیں لگتا ہے. اگر آپ حرمت رسول کی بات کرتے ہیں تو یہ عہد کریں کہ پوری زندگی حضور کی تعریف میں گزاریں گے، حضور کے علم کے خلاف بکواس نہیں کریں گے، حضور کی شخصیت کو عام شخصیت سے مماثل نہیں کریں گے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مولود ہو یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر خوشی ہو، یقیناً اگر حرمت رسول کا تعلق حضور کے میلاد سے بھی ہے، حضور کے میلاد کی تعظیم حرمت رسول کی تعظیم ہے، حضور کا ادب کرنا یہ حرمت رسالت کا سب سے بڑا پیکر ہے، تمہارے مذہب میں تو یہ بدعت ہے، حرام ہے. تو یہ سیاسی ریلی نکال کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو. اب اس آیت کریمہ کو آپ سنیں اور اس میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے علم کی نفی نہیں کی بلکہ اس کے علم کی حقیقت کو بیان کیا ہے. ہم نبی کا علم مانتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کے ساتھ، اور اس کی حقیقت اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہے. تو یہ ہمارا مطمع نظر ہے دونوں جہتوں کا. آپ دیکھیں، ایک ہے ہم بدنام اس لیے ہیں کہ یہ نبی کی تعریف بہت کرتے ہیں، وہ بدنام اس لیے کہ نبی کی توہین کرتے ہیں. فرق واضح ہو گیا ہے، اور دیکھ لیا جائے کہ قیامت کے دن کس کا بیڑا پار ہوتا ہے. تو حضرات گرامی، امتی کے اندر سب سے بڑی رمق اس چیز کی ہونی چاہیے کہ اس کی نظروں کے اندر احترام سب سے بڑا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. صحابہ کرام تو احترام رسالت میں اتنے بلند ہے کہ حضور کے جانور نے اگر پیشاب بھی کر دی تو وہ حضور کے جانور کے پیشاب تک کی تعظیم کرتے ہیں، اور کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ جناب قرآن کی کون سی آیت ہے کہ رسول کے جانور کے پیشاب کی تعظیم کرو، نہیں پوچھتا. اس لیے کہ قرآن مجید برہان رشید نے تعظیم کا حکم دیا ہے. اب تعظیم کے جتنے گوشے ہوں گے، تعظیم کی جتنی نسبت ہوگی، تعظیم کے جتنے طریقے ہوں گے، تعظیم کی جتنی صورتیں ہوں گی، تعظیم کے جتنے اسٹرکچر اور اس کے خد و خال ہوں گے، ہر ایک کے مستحق آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. یہ اگر واقعی میں صحابہ کے عقیدے پر ہے تو میلاد کا اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کے صلوۃ والسلام پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ انگوٹھا چومنے پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ ایک سمجھدار آدمی اس سے کہنے لگے، یہ انگوٹھے چومنے کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت صاحب یہ حضور کی تعظیم میں چوما جاتا ہے. کہا دلیل؟ میں نے کہا سبحان اللہ، جو کام حضور کی تعظیم میں کیا جائے کہ اس کے لیے مزید کوئی دلیل چاہیے؟ کیا یہ حضور کی تعظیم کے لیے کیا گیا یہ سب سے بڑی دلیل نہیں؟ اگر کوئی عبداللہ بن رواحہ سے پوچھے کہ حضور کے جانور کے پیشاب کی تو نے تعظیم کی، یہ کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا جی پیشاب کی تعظیم نہیں، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی، اس لیے کہ جانور حضور سے منسوب تھا اور جانور نے پیشاب کیا، منافق نے پیشاب کا مذاق اڑایا تو دراصل اس نے بھلے پیشاب تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نسبت کا مذاق اڑا دیا ہے. تو فرما میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا. تو اگر کوئی کہے کہ جناب یہ آپ نے کیا کر لیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو وہ آگے سے سینہ تان کر یہ کہیں گے یہ میں نے حضور کا ادب کیا، یہی سب سے بڑی دلیل ہے. تو اب یہ کہ قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ، حدیث کھول کر بیٹھ جاؤ کہ جناب یہ کر، ارے کوئی مندر میں گھنٹے بجانے کی بات ہو، کوئی جناب ہندوؤں کی تعظیم کی بات ہو، کوئی کفار کی تعظیم کی بات ہو، تو سمجھ میں آتا ہے کہ جناب اس کے لیے آپ کوئی حرمت کے فتوے دے. اگر جس مذہب میں نبی کی تعظیم شرک ہو جائے گی، جس مذہب کے اندر نبی کا ادب شرک ہو جائے گا، جس مذہب کے اندر نبی کی آمد کے لمحات کفر ہو جائیں گے تو مولوی صاحب یہ حرمت والی رسالت، یہ جہاد، یہ دعویٰ، یہ سب فضول ہے، یہ سب ڈھکوسلا ہے، یہ شیطان گمراہ کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے ساتھ معاون نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی کا منشور بنائے، حیات بھی یہ، موت بھی یہ، کہ حرمت رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز ہر جہد سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معظم ثابت کیا جائے اور ان کی تعظیم کی جائے۔ اب دیکھیں آخری جملہ میں پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اب اللہ رب العالمین نے اس آیت کے سیاق کو دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے وما نرسل المرسلین، ہم رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہ تمہارے لیے دریا بہا دیں، تمہارے لیے سبزہ اگا دیں۔ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ اس سے پہلے کہ سورہ انعام میں آپ نے تسلسل سے سماعت کیا ہے کہ جب قوموں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تو ان کے مطالبے پر معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، اور انہوں نے معجزہ قبول نہیں کیا اور اس قوم کو ختم کر دیا گیا۔ امت محمدی کے لیے اللہ نے یہ قاعدہ نہیں رکھا، یعنی اس قوم کو ختم نہیں کیا جائے گا، لیکن ظلم یہ کہ امت بالکل مشرکین کی روش پر تھی اور وہ حضور سے آ کر کہتی تھی کہ ہم آپ کو نبی مانیں گے، آسمان سے پتھر برسوا دیں، ہم اگر غلط ہیں تو ہم کو ایسا کر دیں، ہم اگر غلط ہیں تو ہمارے چہرے خنزیر اور بندروں جیسے ہو جائیں، اگر ہم غلط ہیں اور آپ ٹھیک ہیں تو ہم آپ کو مان لیں گے، دودھ کی نہریں بہا دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب یہ مطالبہ سب پورا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ مانیں گے نہیں، اور جب مانیں گے نہیں تو میرا قاعدہ قانون ہے کہ جب قومیں اپنے منہ سے بات کر کے نہیں مانتی ہے تو میں اسے ختم کر دیتا ہوں، لیکن میرے علم میں یہ بات ہے کہ تیری امت قیامت تک رہے گی اور تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اسے برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم تیرے منصب کو واضح کرتے ہیں کہ محبوب وما نرسل المرسلین، ہم نے رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجا، مگر کس لیے بھیجا؟ الا مبشرین و منذرین، بلکہ اپنی نعمتوں کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ تمہارے منہ مانگے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہم نے نبی کو، کیا یہ آسمان زمین ہماری قدرت کی دلیل نہیں کہ ایک اور نہر پیدا کی جائے؟ یہ اس جیسا بندہ، ان جیسی شرافت امانت کسی کے پاس نہیں، کیا ان میں کم حلاوت ہے کہ شہد کی نہریں بہائی جائیں؟ کیا ان میں کوئی کم صداقت ہے کہ جس کے وجہ سے کوئی پانی کی نہریں بہا دی جائیں؟ فرما محبوب ان سے کہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی کا یہ منصب نہیں ہے کہ قوموں کے منہ مانے مطالبات پر ان کی ساری باتیں پوری کرے، بلکہ نبی کا منصب تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صالحین کے لیے اور نیکوکاروں کے لیے جو ہدایت کے ذرائع رکھے ہیں اس کی بشارتیں ان کو سنا دے، اور جو ان جیسے ظالم جو ساری حقانیت کو دیکھنے کے باوجود حق کو قبول نہیں کرتے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ منذری، اور ان جیسے ظالموں کو ڈر سنانے والا بنائے، اور فرما محبوب ان سے کہہ دو فمن آمنا واصلحا، کہ بے شک جو ایمان لایا اور اچھے عمل کیے ہم کہتے ہیں اس سے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ قیامت کے دن اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ یہ عجیب ایک بات ہے، اللہ رب العالمین کہتا محبوب یہ تجھ سے کہتے ہیں کہ سونے کے پہاڑ بنا دو، نہیں بنائیں گے، ان سے کہو میں بشارت دینے والا ہوں، لیکن حضور خود فرماتے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلے۔ تو ایک طرف مشرکین کو کہتے ہیں نہیں بنایا جائے گا، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ان میں ہدایت ہی نہیں ہے، ہدایت کا جوہر ہی نہیں ہے، اور جن میں ہدایت کا جوہر ہے تو ان کی یہ شان ہے۔ ابھی آپ نے سیرت کے درس میں سنا غزوہ تبوک میں جب گرمی سخت تھی، یعنی یوں سمجھیے کہ 55 سینٹی گریڈ سے زیادہ کی گرمی، سعودیہ عراق کو آپ دیکھیں جب کھجوریں انتہا پر پہنچتی ہے، اس وقت غزوہ تبوک لڑی گئی، صحابہ کرام کے پاؤں کے نیچے گویا کہ آبلے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے، چھالے پھٹ گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے پاس آئے، کہنے لگے حضور زمین بہت گرم ہے، اب ہمارے استقامت کا اور امتحان نہ لیا جائے۔ حضور نے فرمایا، یہ سیرت کی ساری کتابوں میں بات موجود ہے، فرمایا ابو بکر تو کیا چاہتا ہے؟ کہ حضور بارش ہو جائے۔ اب دیکھیں مشرکین کہہ رہے ہیں بارش ہو جائے، اللہ فرماتا نہیں محبوب منع کر دو ان سے، یہ ہمارا منصب نہیں ہے۔ صدیق کہہ رہا ہے حضور بارش ہو جائے، حضور نے فرمایا حال رمائی تھا، کیا تیری یہی خواہش ہے ابو بکر کہ بارش ہو جائے؟ عرض کی ہاں، سرکار نے حالہ بنایا، صحابہ کہتے ہیں جہاں تک حضور کا ہاتھ گیا ہے تو بارش ہونا شروع ہو گئی، اور فرمایا جب ہم اپنے خیموں سے نکلتے تو خیموں کے پردے تک بارش ہوتی، اس طرح بارش نہیں ہوتی، جہاں تک صحابہ کا حلقہ لگا ہوا ہے، جہاں تک ان کا لشکر موجود ہے، بارش کا نزول ہو رہا ہے۔ تو انسان کو عقل کا اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ چوروں کو، دشمنوں کو، ظالموں کو نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ ان میں ہدایت کا کوئی عنصر نہیں ہے، پیاروں کو اس طرح نواز دیا جاتا ہے۔ پانی ختم ہو گیا، فرمایا آ جاؤ، انگلیاں پھیلائی تو میرے آقا کی 5 انگلی سے نہریں جاری ہو گئی۔ تم دریا میں نہریں جاری ہونے کی بات کرتے ہو، زمین پر نہریں جاری کریں، بخاری مسلم اٹھا کر دیکھیں، میرے آقا نے انگلی کھولی ہے تو 5 کے 5 انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئی۔ 1400 صحابہ نے پانی پیا، کتنے؟ 1400 صحابہ ہمارے فلیٹ کے اندر, ہماری بلڈنگوں کے اندر 1400 آدمی نہیں ہوتے, اور اتنا بڑا ٹینک ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اندازہ لگائیے جب حضور کے ہاتھوں سے نہریں جاری ہوں گی, 1400 صحابہ نے اپنے لیے پانی جمع کیا اور پانی پیا, مویشیوں کو پلایا, اور جب حضور نے فرمایا سب سیر ہو گئے, کہا حضور نے انگلیاں بند کی تو نہر رک گئی. تو جب اللہ اپنے محبوب کی شان بتاتا ہے تو پیاروں کے لیے بتاتا ہے. یقیناً تمہارے لیے کچھ نہیں, ہم سنیوں کے لیے سب کچھ ہے. مصطفیٰ مختار بھی ہیں, شافع بھی ہیں, سب ہے. اپنوں کو نوازنے کے لیے میرے آقا مبشرین ہیں. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو نبی کے احترام کے لیے کشادہ کرے, ہماری زبانوں کو نبی کی تعریف کے لیے کھول دے, اور ہمارے دلوں میں جو بند پڑ گیا ہے, جو حضور کی تعریف نہیں ہوتی, حضور کی عظمت نہیں ہوتی, جرت اور ہمت کے ساتھ, کردار اور حمیت دینی کے ساتھ آقا کی ناموس کے تحفظ اور آپ کی ہر وصف جمیلہ کا ببانگ دہل اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرش والے تیری شوکت کا الو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ.